اللہ سے کہ اللہ میں کبھی فارغ نہ ہوں. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فارغ کر کے بستر پہ نہ بٹھا. اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ انسان کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا دنیا کے لیے, نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکتا ہے. بیمار ہو گیا یا محتاج ہو گیا اور بس پڑا ہوا ہے, فارغ ہی فارغ. جو فارغ ہوتے ہیں وہ تو نہیں تھکتے, مصروف ہوتے ہیں وہی تو تھکتے ہیں. تو یہ تھکن خود بڑی نعمت ہے اور مصروفیت خود کتنی بڑی نعمت ہے. انسان مصروف رہتا ہے, خوش رہتا ہے, ذہن کام کرتا رہتا ہے, صحت رہتی ہے. صحت ہوگی تو کام کریں گے اور انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. فراغت تو بہت سی برائیاں لے کر آتی ہے نا, اور مصروف انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. جو فارغ رہتے ہیں ان کا غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. مصروفیت کے ساتھ تو غصہ وغیرہ بھی انسان کا کم ہونا چاہیے, اس لیے کہ مصروفیت اگر انسان چاہتا ہے تو غصے کے ساتھ پھر وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے, صلاحیت کو ضائع کرتا ہے. تو مصروف رہنا بڑی چیز ہے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس جن کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتا اور نقصان اٹھاتا ہے. یعنی مضمون یہ ہے, ایگزیکٹ الفاظ نہیں. اور وہ کیا ہیں دو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں؟ صحت اور فرصت. صحت اور فرصت بڑی چیز ہے, تو فرصت کو کہیں میں انسان ضائع نہ کرے. زیادہ تر ہم نفسیاتی کسل میں مبتلا ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ میں بہت تھک گئی ہوں, میں بہت تھک گئی ہوں. چھوٹے چھوٹے کام ہم بعض دفعہ کاہلی کی وجہ سے نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا, وضو کر کے آپ نکلی, ابھی اچھا خاصا وقت ہے اذان ہونے میں, آپ دو نفل پڑھ سکتی ہیں نا. تحیت الوضو کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ نے ہلکی ہلکی دو رکعتیں پڑھی, دو منٹ, ٹو منٹس. صرف کاہلی کی وجہ سے ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے جو کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال, آج رات میں جنت میں تھا اور میں نے اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. سوچیے ذرا. تو پوچھا کہ کیا عمل ہے جو تم ایسا کرتے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کروں اس وضو سے میں کچھ نہ کچھ نماز جتنی اللہ توفیق دے میں ضرور پڑھ لوں. سوچیں, یہ دو منٹ کا انویسٹمنٹ اگر جنت تک ہمیں لے جاتا ہے تو کیا برا ہے؟ کیوں ہم کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ صرف باتیں کر رہے ہیں, صرف کھڑے ہیں, صرف بیٹھے ہیں. صرف بعض دفعہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں باہر؟ کوئی پوچھے ان سے, کہو اٹھ جاؤ, ابھی تھکے ہوئے ہیں نا, ابھی اٹھتے ہیں. ایک گھنٹہ پہلے اسکول سے آئے تھے, نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے. یونیفارم بدلنے میں تھکن اتنی ہو رہی ہوتی ہے کہ یونیفارم بدلنا وہ بھی کہتے ہیں بڑا مشکل, بڑا بھاری کام. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ذہن کے اندر ایک چیز بٹھا لی ہے کہ ہم تھک گئے. نماز ہے, نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئی, فرض پڑھ کے یا نماز پڑھ کے 33 دفعہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل ڈیڑھ سے دو منٹ. لیکن خیال آتا ہے اتنا تھکے ہوئے ہیں ابھی نہیں پڑھ سکتے, ابھی بہت تھم سکتے, لیٹ گئے بستر کے اوپر جا کر. تو لیٹ کے پڑھ لیں, پڑھ تو لیں, زبان ہی تو ہلانی ہے. چار گھنٹے باتیں آپ کروا لیں تو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اور ذکر اتنا سا اگر اللہ کا کر لیں تو شیطان کہتا ہے تم بہت تھک گئے. تو یہ کاہلی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے, شیطان ڈالتا ہے کاہلی اور چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے مواقع ضائع کروا دیتا ہے, جو کہ ہمارے بس میں چیز ہے وہ ضائع کروا دیتا ہے. بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ لو تم کیا اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرو گے, تم سے کچھ نہیں ہونے والا. تو بڑی بڑی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں کاہلی کا شکار کروا دیتا ہے کہ اب یہ پڑھ لو گے تو رہنے دو, ابھی تھکے ہوئے ہو, ابھی دماغ کو آرام دو, ابھی زیادہ تمہیں کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں, کوئی ٹشو پڑا ہوا تھا نیچے اس کو اٹھا دیا, ڈسٹ بن میں ڈال دیا, یہ بھی نیکی کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس پر بھی اجر ہے. ایک جانور کو پانی پلانے پر اجر ہے. آپ کچن میں کام کر رہی ہیں, باہر بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے, کتنا وقت لگے گا آپ اتنی سی پلیٹ میں اس کو اتنا سا دودھ دے دیں؟ کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن کہا کہ میں پہلی اتنی مصروف ہوں، پہلی میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، بلی کو بھی کھلاؤں. اسی پر غصہ آ گیا بلی کے اوپر. بعض لوگ تو ڈانٹتے ہیں جانوروں کو، لڑتے ہیں باقاعدہ جانوروں سے، لگتا ہے کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں ان کی باتیں، تم بھی آ گئی میاں میاں کرتی ہوئی، یہ بھی خفا ہوں گے اس کے اوپر. اتنی تقریر جو کی، جو زبان اتنی چلائی، اگر اتنا ہاتھ چلا لیتے تو ثواب ملتا. اب بلی سے لڑ کے تو کوئی جنت میں نہیں گیا. ہاں، کسی جانور کی پیاس بجھا کر یا بھوک مٹا کر ضرور جنت میں ہم جا سکتے ہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ ایک عورت تھی، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس کو اتنا رحم آیا، اس نے اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کے اس جانور کے آگے رکھ دیا، اس پر بخشی گئی وہ عورت. اگر وہ کاہل ہوتی، کہتی چھوڑو میں کیا کروں، خود ہی پانی پی رہی ہوں تو بڑی چیز، اس کو بھی پلاؤں، سب کا ٹھیکہ لیا ہے کوئی میں نے، سارے جانوروں کی پیاس بجھانے کا. اس لیے کہ ہمیں غصہ آتا ہے نا. آپ یاد رکھیں، غصہ انسان کو جتنا کاہل کرتا ہے، کم ہی چیزیں کرتی ہیں. ایک اپنے اوپر ترس کھانا، سیلف پٹی، اور دوسرا غصہ. انسان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے. مجھے اور تو کسی کا نہیں پتا، اپنا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے تو ہاتھ پیروں سے نا جان نکل گئی ہے. دماغ لگتا ہے کام نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں بھی لگتا ہے کام نہیں کر رہے. ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان غصے کی وجہ سے. اس لیے کہ اتنا اندر ایک ٹرموائل بنتا ہے نا انسان کے، تو جو غصہ بہت کرتے ہیں ان کے اندر بھی کاہلی پائی جاتی ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وشیس سرکل. غصہ کرتے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، اور جب کام نہیں کر سکتے فارغ ہوتے ہیں تو غصہ کرتے رہتے ہیں، ایک سرکل سا بن جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ سے مت کہا کریں، مت انڈلج کریں اپنے آپ کو کہ میں تھک گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں. نکال دیں اس لفظ کو. اور اگر تھکنے کا ذکر کرے تو اللہ کے احسان کے شعور کے ساتھ، کہ اللہ کا احسان کہ میں تھکی، نعمت لگنی چاہیے تھکن، اور فراغت سے انسان ڈرے. تو چھوٹے چھوٹے کام انسان کرے، اتنا سا کام کیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو تھوڑا سا کچھ دے دیا، اپنے ہاتھ پاؤں سے کام کر لیا. اور یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسروں کے کام کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے. پہلے زمانے کی تو بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں کہ دوسروں کا کام کرنا ہاتھ پیروں کی زکات ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ اوروں کا کام کر دو، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں چلاتا رہے. چھوٹے چھوٹے کام جس کے آپ کر سکتے ہیں کر دیں، اس میں سستی نہ کریں. اصلاحی خطبات میں یہ جلد نمبر 5 ہے، اس میں ہے کہ جب کسی معمول کو پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو تو وہی موقع انسان کے امتحان کا موقع ہے. ایک معمول ہے، روٹین ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کی 4 نفل پڑھتی ہیں، ایک دن بلا وجہ سستی آ گئی کہ نہیں پڑھنی، چلو کون سے فرض ہیں، کون سے نہیں پڑھوں گی تو گناہ ملے گا، سستی آ رہی ہے نا. حالانکہ 4 نفل پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، 5 سے 6 سے 7 منٹ، 8 منٹ چلے بہت سے بہت، لیکن سستی آ گئی. 24 گھنٹوں میں سے وہ 8 منٹ بھی اتنے بھاری لگ رہے ہیں. اب سستی آ رہی ہے تو لکھتے ہیں وہی امتحان کا موقع ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے اور نفس کی بات مان لے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آج ایک معمول پر ہتھیار ڈالے، کل کو نفس دوسرے معمول پر ہتھیار ڈلوائے گا. پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے تابع اور اس کی عادی ہو جائے گی، سستی کی عادت ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے، انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس کو، اس معمول کو کر گزرے، محنت اور مشقت کر کے زبردستی اس کام کو کرے. پھر اس محنت اور مشقت اور مقابلہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ آخر میں اس میں یہی لکھتے ہیں کہ سستی کا واحد علاج اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے آگے ڈٹ جانا ہے. ہمت سے مقابلہ کریں، اور اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے اور کچھ نہیں. انسان سوچ لے مجھے سستی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نسخہ گھول کر پلا دیا جائے اور اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں اور سستی انسان کی دور ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. خود ارادہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی سستی سے نجات حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے وقت کو بہترین استعمال کے اندر لگانا ہے. مومن کی متاع تو وقت ہے، اور وقت اگر ضائع کر دیا تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے اس کے بعد. تو ذرا سا ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جو ٹاپک ان شاء اللہ تعالی ہم اس وقت کریں گے وہ ہے نسیان النعمة. نسیان نسی سے لفظ بنا ہے بھول جانا. کس کو بھول جانا؟ نعمتوں کو بھول جانا, اوبلیویس ہو جانا, اوبلیویسنس ٹو بلیسنگز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت 53-53 میں, وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہر نعمت تم کو اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوہا. اللہ نے تم کو دیا جو تم نے مانگا, اگر تم اس کی نعمتیں گننے کے لیے بیٹھو, جو اللہ نے نعمتیں تم کو دی ہیں تم ان کا احاطہ کر نہیں سکتے. قرآن میں ہم بار بار اللہ کی نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں احساس دلاتا ہے, شعور دلاتا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کو محسوس کرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. تم اللہ کی عبادت کرو شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ. قرآن شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کل شکر کل تعریف اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے. کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم, بہت مہربان, بار بار رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو یہ نام آتے ہیں رحمان اور رحیم, اس کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. ایک بات جو کہ ذرا سی مختلف ہے نعمتوں کے حوالے سے, اس کا انشاءاللہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ رحمان اس میں ایک شان ہے نا, ہیجانی کیفیت ہے. تو رحمان یعنی یہ اللہ کی وہ صفت جو اس نے نعمتیں ہم کو دی ہیں, رحمان وہ ہستی جس نے وہ نعمتیں دی جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں, یعنی کہ آنکھ, کان, موٹی موٹی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ہم کو, یہ رحمان نے دی ہیں. اور رحیم, رحیم کے اندر لطیف نعمتیں. رحیم کون؟ لطیف نعمتوں کا دینے والا, سٹل بلیسنگز, جن کا اس وقت تک شعور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نعمتیں واپس نہ لے لی جائیں. تو رحمان محسوس کی جانے والی نعمتوں کا دینے والا, رحیم غیر محسوس نعمتوں کا دینے والا. مثال کے طور پہ آنکھ ہی کی ہم بات کر رہے تھے, سب مانتے ہیں کہ آنکھ نعمت ہے. رحیم کیا ہے؟ اس آنکھ کے اندر جو موئسچر ہے, نمی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں, شدید کھجلی رہتی ہے ان کو آنکھوں کے اندر. پھر وہ دوا ان کو دی جاتی ہے جو کہ ان کی آنکھوں کو لوبریکیٹ کر کے رکھے. اسی طرح اس وقت الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے چاہا ہم اپنی آنکھیں کھولیں, ہم اپنی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا یہ احساس ہوا کہ یہ جو آئی لڈ ہے, یہ پپوٹا, یہ جو اس وقت اٹھا ہوا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ ان کا یہ پپوٹا کھلا نہیں رہتا تھا, بار بار بند ہو جاتا تھا, آئی لڈ بند ہو جاتا تھا. آپ سوچیں کہ جب بار بار اس طرح ان کی آنکھ بند ہو, نہ وہ ڈرائیونگ کر سکتے, نہ وہ کہیں پڑھا سکتے, کوئی کام جس میں کہ احتیاط کرنی ہو یا کنسنٹریشن والا کام ہو, ان سے ہو نہیں سکتا تھا. کہ آنکھ کا کھلا رہنا یہ کتنی بڑی نعمت, غیر محسوس چیز, ہم سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں. جب یہ چیزیں واپس لے لی جاتی ہیں تو ان کے نعمت ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہاتھ ہے, ہم کہتے ہیں ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے, کوئی شک نہیں. یہ جو انگوٹا ہے ہمارا, یہ دیکھیں, کبھی ہمیں لگا کہ یہ نعمت ہے؟ سکندر اعظم جب حملہ کرتا تھا کسی ملک پہ اور وہاں جب قیدی لوگ بنائے جاتے تھے وہ ان کے انگوٹھے کٹوا دیتا تھا. انگریز جب آئے ہندوستان میں تو بنگال میں ململ بنائی جاتی تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نرم اور فائن وہ مزلن ہوتی تھی، ململ ہوتی تھی. انگریزوں نے یہ کیا کہ ململ بنانے والوں کے انگوٹھے کٹوا دیے، تو وہ ململ بنا نہ سکے، ختم ہو گئی. اس کے بعد انگوٹھا نہ ہو نہ ہم پینسل پکڑ سکیں. آپ ذرا پکڑیے پینسل، پکڑ سکتی ہیں بغیر انگوٹھے کے؟ کتنے کام ہیں جس کے لیے ہمیں انگوٹھے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ انگوٹھا نہ ہو ہم ایک چائے کا مگ نہ اٹھا سکیں، ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہے کیا، چھوٹا سا ہے. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ ہاتھ کا ڈیزائن دو، جیسے کہ وہ ٹینڈر ایشو کرنے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں چیز بنانے والے ہیں اور اب جو ہے وہ تم اس کے ڈیزائنز لا کر دو، تو ہم تو پانچ برابر کی انگلیاں شاید بنا کر لے جاتے، خیال بھی نہ آتا کہ انگوٹھے کو اتنا چھوٹا ہونا چاہیے. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب رکھا ہے، یہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی خیال ہم کو آیا بھی نہیں ہوگا شاید. تو اتنی نعمتیں ہیں جو کہ ہمارے رب نے ہم کو دی ہیں. جہاں تک نعمت کا تعلق ہے، اس کو اگر ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں، ایک ہے اصول النعم اور ایک ہے فروع النعم. کیسے؟ اصول لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، کہ وہ بلیسنگز جو کہ اصل ہیں، جڑ ہیں. اور فروع النعم، فروع کہا جاتا ہے برانچز کو، شاخوں کو، وہ شاخیں ہیں. یوں سمجھ لیں پرائمری بلیسنگز اینڈ سیکنڈری بلیسنگز. اصول النعم کیا ہے؟ اصل میں واقعی جس کو کہ نعمت کہنا چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ اصول النعم اس کے اندر ہے ایمان، ہدایت، صبر کی صفت، شکر کی صفت، جنت. جنت ہے نا اصل نعمت، جنات النعیم نام ہی آتا ہے اس کا، جنت ہے نعمت. نیکیوں میں دوڑ لگا دینا، عبادت میں تیزی دکھانا، اخلاق کا اعلیٰ ہونا، یہ ہیں اصل نعمتیں، یہ جڑ ہیں، یہی ہیں دراصل تو نعمتیں. اور یہ جتنی زیادہ یہ نعمتیں انسان کے پاس ہوں گی، جتنا زیادہ ایمان ہوگا، ہدایت ہوگی، اخلاق اعلیٰ ہوگا، جتنا نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہوں گے، جتنی زیادہ کوئی عبادت کرتا ہوگا، جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی، یہ والی آخرت میں حساب اتنا ہی ہلکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کل شکر اور تعریف اللہ کی اسلام کی نعمت پر، وکفا بہا نعما، اور وہ کافی ہے بطور نعمت. اسلام سب سے بڑی نعمت، اسلام اور ایمان. خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے نعمتوں کے ذکر میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کمال کو پہنچا دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. تو یہ ہے اصل میں نعمت، دین، ایمان. اس کے بعد جو فروع النعمہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صحت ہے، ذہانت ہے، پھر زندگی کی سجاوٹ ہے، وہ بھی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یا مال اور اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، نعمت ہے، ٹھیک ہے. لیکن فروع النعمہ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ ہوں گی، دولت، صحت، ذہانت، اولاد، یہ جتنی زیادہ ہوں گی حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا قیامت کے دن. اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. علماء کہتے ہیں کہ نعمتوں کو قید کر لو، نعمتوں کو بچا لو، سنبھال لو شکر کے ذریعے سے. شکر کے ذریعے سے نعمتوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اور نافرمانی نعمتوں کو لے جاتی ہے. نافرمانی نعمتوں کی دشمن ہے. اور کسی بھی نعمت کو, یہ جو فرعون نعمہ والی چیز ہے نا, خوشیاں اور اولاد اور مال اور معاشرے میں کوئی مقام یا صحت, یہ جو فرعون نعمہ ہے, اگر ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے, ان نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے, تو انسان ہدایت پر آ جائے. ہدایت پرزرویٹو ہے نعمتوں کا. ساری نعمتیں پرزرو ہو جائیں گی, سب جنت میں ملیں گی. اور جو نافرمانی کرتا ہے تو نعمتیں چلی جاتی ہیں. ہاں, اصول النعمہ کے اندر اہم چیز زندگی, سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے. اور یہ باقی چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا فرعون نعمہ کے طور پہ, یہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. اب اگر نافرمانی ہے, کوئی شخص, ہم نے کہا نا ابھی کہ نافرمانی سے نعمتیں چلی جاتی ہیں, نافرمانی ہے اور ساتھ ساتھ نعمتیں بھی مل رہی ہیں, تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اللہ رسی دراز کر رہا ہے. بہت زیادہ اللہ کا غصہ جب بھڑکتا ہے تو پھر نافرمانی کے ساتھ نعمتیں ملنے لگتی ہیں. نسیان النعمہ کا کیا ہے؟ نسیان النعمہ, نعمت کو بھول جانا, وہ یہ ہے کہ بھول ہی گئے کہ اصل نعمت کیا ہے, اصل چیز کیا ہے, اس کا احساس ہی نہیں رہا. کہ ہدایت نعمت ہے, اسلام نعمت ہے, کوئی احساس نہیں, کوئی قدر نہیں اس چیز کی. اور دوسرے اور تیسرے درجے والی جو نعمتیں ہیں, صحت, ذہانت اور یہ زینت وغیرہ, یہ دوسرے تیسرے درجے کی نعمتیں ہیں, ان کو کل سمجھنے لگ گئے. اب اگر کسی کے پاس اصول النعمہ نہیں ہے, بنیادی نعمتیں نہیں ہیں, بنیادی نعمتوں کے بغیر بھی یہ دوسرے درجے کی نعمتیں انسان کو مل سکتی ہیں. ہدایت نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, نہ نیکیوں میں دوڑ ہے, نہ اعلی اخلاق ہے, اس کے بغیر بھی اللہ یہ نعمتیں دے سکتا ہے, صحت اور اولاد, یہ سب چیزیں, بلکہ اضافہ بھی کر سکتا ہے اللہ. جب اللہ یہ دیتا ہے دنیاوی چیزیں, انسان سمجھتا ہے اللہ اسے محبت کر رہا ہے, مزید گمراہی میں آگے چلتا ہے, وہ بالآخر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کہ آپ سوچیں کہ جڑ ہے ہی نہیں, یا اتنی کمزور جڑ, اور اس پر اتنے بھاری بھاری پھل لگ جائیں, تو سوچیں کہ وہ درخت کیسے قائم رہے گا, وہ پودا کیسے قائم رہے گا, وہ پھل جو ہے اس پودے کی ہلاکت کا سبب بنے گا. یہی حال لوگوں کا ہوتا ہے کہ اصول و نام تو ہے ہی نہیں, فرعون نام ہے, دنیاوی چیزیں ہیں ان کے پاس, اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. اللہ اور زیادہ دیتا ہے, سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے بھلائی ہو رہی ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھٹکنے سے زیادہ بری چیز, بھٹکنے سے زیادہ بدتر صرف ایک اور چیز ہے, کہ گمراہی کے ساتھ ساتھ خود کو اللہ کا پسندیدہ سمجھنا, یہ گمراہی سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود میں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, جب ہم چکھاتے ہیں اس کو اپنی نعمت کا مزہ کسی نقصان کے بعد جس نے اس کو چھوا, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, وہ ضرور کہے گا میری برائیاں مجھ سے چلی گئیں. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, پھر وہ اترانے والا, فخر کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی کہ جڑ تو ہے ہی نہیں, بس دنیاوی نعمتیں مل گئی ہیں, اس پر اتراتا ہے, تو اپنی ہلاکت کا وہ سامان تیار کرتا رہتا ہے. اب اگر کسی کے پاس اصول النعمہ ہیں, ایمان ہے, ہدایت ہے, اسلام ہے, اخلاق, نیک اعمال کی توفیق, یہ سب کچھ ہے, اور فرعون نعمہ بھی اس کے پاس ہے, یعنی کہ دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, اولاد بھی ہے, آرزوئیں تمنائیں پوری ہو رہی ہیں, یہ بھی سب کچھ ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جو سجاوٹ والی چیزیں ہیں نا, یہ وقت زیادہ لینے لگ گئی, ان پر اب فوکس زیادہ ہو رہا ہے. یعنی کہ اولاد پر فوکس بہت ہونے لگ گیا, دولت پر فوکس بہت ہونے لگ گیا, زینت پر فوکس بہت ہونے لگ گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ کون سا انسان ہے جس کی اصل میں نعمتیں موجود ہیں, لیکن اس کا فوکس جو ہے وہ فرعون نعم کی طرف زیادہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ اس کی سجاوٹ میں کمی کر دیتا ہے. فرعون نام میں سے کچھ نعمتیں اللہ واپس لے لیتا ہے تاکہ اس کی توجہ دائمی نعمت کی طرف رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون نعمہ کی وجہ سے اصول و نعمہ پر زد پڑ جائے، کہ یہ سیکنڈری چیزیں، ثانوی چیزیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ اصل نعمت سے نہ کہیں محروم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں اسے واپس لے لیتا ہے. یعنی ابدی نعمت کو بچانے کے لیے سجاوٹ کا تھوڑا سا نقصان کر دیتا ہے اللہ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کی یہ رحمت ہوتی ہے. جیسے ایک زمانے میں ہمارے باغ میں ایک امرود کا پودا لگا ہوا تھا. امرود کا پودا بالکل چھوٹا سا تھا، سمجھیں کہ یہ ڈیسک سے لے کے بس اتنی اس کی ہائٹ ہوگی. اب وہ پتہ نہیں کیا ویرائٹی تھی، اتنا کمزور سا وہ پودا تھا، لیکن اس پر بہت سارے امرود لگنے لگ گئے، بہت سارے اس کے اندر پھل آنے لگ گئے. تو یہ کہا کہ اس پر سے پھل اتار دو ورنہ یہ پودا ختم ہو جائے گا. خیر اس پر سے جتنا پھل اتار سکتے تھے اتارا، لیکن اور پھل لگتا گیا اور اب وہ پودا بالکل جل گیا، ہے ہی نہیں. انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم بعض چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں مل جائے مل جائے مل جائے، اللہ نہیں دیتا. اور ہم کس کی خواہش کرتے ہیں؟ زینت ہی کی نا، مال سے متعلق کوئی چیز ہے، اولاد سے متعلق کوئی چیز ہے، اپنی صحت، اپنی ذہانت، اپنی شکل صورت سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا کہ اگر وہ چیز آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے ہیوی، اتنے بھاری ہو جائیں اور ہماری جڑ، جو ہماری جو اصل میں نعمت ہے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے نگلیکٹ کا شکار ہو یا وہ برباد ہو جائے. جیسے اس پودے کی مثال آپ کو بتائی، ابھی جڑ اس کی بالکل مضبوط نہیں تھی، ابھی وہ سسٹین نہیں کر سکتا تھا اور اتنے سارے امرود اس کے اوپر لگ گئے، تو وہ پورا پودا ہی بےچارا ختم ہو گیا، جل گیا. تو بعض دفعہ انسان کے اپنے اندر ایمان جڑ میں ٹھکا ہوا نہ ہو، ابھی اللہ سے تعلق بہت مضبوط نہ ہوا ہو اور دنیا بہت خوبصورت ہونے لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے انسان اور ایمان اس کا بے موت مر جائے، ختم ہو جائے. تو اصل چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اصل نعمت کو پہچانے، اللہ نے مجھ کو کیا دیا ہے. کفا بہا نعمہ کہا گیا اسلام کو، کوئی اور نعمت نہیں ہے، لیکن اگر اسلام ہے انسان کے پاس، ایمان ہے، سب کچھ ہے. تو یوں سمجھیں کہ نعمت کی تین قسمیں ہیں، تین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ نعمت جو دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے. کچھ اور نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے فائدہ مند، آخرت کے لیے نقصان دہ، شارٹ ٹرم گین، لانگ ٹرم لاس. یہ بہت تکلیف دہ ہیں، بہت بری ہیں. کچھ ہوتی ہیں نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ دنیا کے لیے نقصان دہ، آخرت کے لیے فائدہ مند، شارٹ ٹرم لاس لیکن لانگ ٹرم گین. اب وہ کیا نعمت ہے؟ کہ فروغ میں سے، زینت میں سے، سجاوٹ میں سے کسی چیز کا کم ہو جانا، یہ خود نعمت ہے. کوئی نعمت جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، افسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بری لگ رہی ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. اسا ان تحبوا شیئاً وہو شر لکم، ایک چیز تم کو اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے اسی میں تمہارا نقصان ہو. واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. پتہ نہیں کتنے بڑے نقصان سے آخرت کے تم کو اللہ نے بچا لیا. دنیا کا ہو سکتا ہے چھوٹا سا ہی کوئی نقصان ہے جو تم کو لاحق ہو گیا ہو. مسند احمد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں اور چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مذائقہ، کوئی گھاٹا نہیں. امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق، اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. اگر یہ چار نصیب ہو گئی ہیں تو ساری دنیا کی نعمتیں بھی چلی جائیں تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ ہیں کیا اصول النعمہ، اصل چیز یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نسیان النعمہ سے اپنی پناہ میں رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی زندگی کی قدر نہ کریں اور ہم سانگی سانگی چیزوں کے اندر الجھ کے رہ جائیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ونصلی علی رسول الکریم. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کراہیت الذم، displeasure with criticism، fear of being condemned یا fear of being unpopular، یعنی مخلوق سے تنقید نہ سننا چاہنا. کراہیت الذم، ذم کہتے ہیں کسی کی مذمت کرنا، ہم اردو میں کہتے ہیں مذمت کی، برا بھلا کہا. کراہیت، ریولجن، دل کے اندر آنا. یہ جو ایک بیماری ہے کراہیت الذم، یہ دین میں اور دین پر عمل کرنے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے، مداخلت کرتی ہے، انٹرفیئر کرتی ہے. اس بیماری کی وجہ سے انسان معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے اندر کراہیت و ذم پائی جاتی ہے. جہاں تک فطرت کا تعلق ہے، ہماری نیچر کا تعلق ہے، فطری طور پہ انسان کو تنقید ناپسند ہے، تنقید اس کو اچھی نہیں لگتی. بلکہ تنقید کو پسند کرنا تو غیر فطری چیز ہے، اور یہ چیز اچھی بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ انسان اپنے آپ کو تنقید کا ہدف بنائے، تنقید کا نشانہ بنائے، بلا وجہ فار نو رائم اور ریزن کرٹیسزم کو انوائٹ کرے. یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ بلا وجہ ایسا کام کیا جائے جس پر کہ تنقید ہو، خامخواہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جسٹ فار دا ہیک آف اٹ، جسٹ ٹو بی ڈفرنٹ، کانٹروورسی کھڑی کرنے کے لیے ایسا کام شروع کر دیں جس پہ لوگ تنقید کرنا شروع کر دیں. یہ چیز اسلام سپورٹ نہیں کرتا، پروموٹ نہیں کرتا، اسلام کو نہیں پسند. لیکن اصولوں کی خاطر اور حق کی خاطر اگر تنقید سننی پڑ جائے تو اس میں کراہیت نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے اور ایکسیپٹڈ بھی ہے. اگر یہ نہ کریں گے تو دین پر عمل نہ کر سکیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی اسلامی اقدار کے ساتھ مکمل وفاداری تھی، کمپلیٹ لائلٹی تھی. انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے وحی کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دوران، ایسے بہت سے کام انہوں نے کیے، ایسے بہت سے فیصلے انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ارد گرد کے قبائل، ارد گرد کے خاندان کے لوگ ناراض ہوئے، بہت خفا ہوئے، مگر وہ اس تنقید سے بے نیاز رہے، اپنے عمل پر اس تنقید کو اثر انداز نہ ہونے دیا. قرآن میں جب ہم رسولوں کے قصے پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسولوں پر شدت کی تنقید ہوئی. کون سا الزام تھا جو کفار نے اور اللہ کے نافرمانوں نے رسولوں کی ذات پر نہ لگایا ہو؟ جادوگر، ساحر، مجنون سے لے کر اور نیت کے اوپر شک کہ یہ تو ہمارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے لے کر اور یہ کہ یہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، سب باتیں لوگوں نے کر لی، ہر طرح کی تنقید لوگوں نے کی. لیکن رسولوں کے نمونے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنا موقف نہ چھوڑا، سٹیٹ فاسٹ رہے، ثابت قدم رہے، اور بالآخر اللہ نے انہی کو کامیاب فرمایا اور تنقید کرنے والے وہ کامیاب نہ ہو سکے اگر انہوں نے دین قبول نہ کیا. تو ہمیں بھی جو طریقہ تھا رسولوں کا اور جو طریقہ تھا رسولوں کے ساتھیوں کا اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے مبارک ساتھیوں کا، ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو دین کے معاملے میں کراہیت و ذم نہیں ہونی چاہیے، ڈس پلیجر وتھ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں جتنی زیادہ یہ فکر کریں گے کہ ہمارے اس فیصلے کا لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، اب ہم نے یہ کام اگر شروع کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ تنقید کریں گے، وہ کرٹیسائز کریں گے، وہ ڈسپلیز ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، اگر بہت اس بات کے بارے میں سوچیں گے اور پریشان ہوں گے اور اس تنقید کے بارے میں سوچ کے پھر کراہیت اگر محسوس کریں گے دل میں، تو اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہو گیا، ایک طرف ہے بندہ، ایک طرف ہے اللہ، کراہیت و غم کیا کرتی ہے، بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ اور بندے کے، تو اس کو ہٹانا ہوگا۔ جب اس کو ہٹا دیں گے تو پھر تیزی کے ساتھ ہم سیدھے راستے پر انشاءاللہ تعالی چل سکیں گے۔ کراہیت و غم محسن بننے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالی نے تو ذمہ داری ہماری رکھی ہے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تم کو بنایا ہے بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر اور تم گواہی دو سچ کی۔ قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، بالقسط انصاف کی۔ تو گواہی دینے والا جب کھڑا ہوتا ہے گواہی دینے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی گواہی کا کسی کے اوپر کیا رد عمل ہو رہا ہے، کسی کے اوپر کیا اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، اس کی گواہی سے ملزم ناراض ہو رہا ہے یا ملزم کا وکیل خفا ہو رہا ہے یا اس کے جان پہچان والے ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتا رہے تو وہ گواہی دے نہیں سکتا، یہ نہیں سوچتا کہ میری گواہی کس کو بری لگ رہی ہے، اگر میری گواہی کسی کو بری لگتی ہے تو گواہی نہ دوں، اس کو تو سچ بولنا ہے۔ ولو کرے ہل کافرون، ولو کرے ہل مشرکون، سچ تو بولنا ہے چاہے کافروں کو مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے۔ تو اسلام جو ہمیں اقدار دیتا ہے، جو ویلیوز دیتا ہے، ان کو آگے ہم بڑھانا اگر چاہتے ہیں تو کراہیت و غم کو راستے سے نکالنا پڑے گا۔ اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز دائمی ہیں، پرماننٹ ہیں، ایبسلیوٹ اینڈ آبجیکٹیو ویلیوز ہیں، ان کا تو ہمیں پرچار کرنا ہے، ان کا تو بول بالا کرنا ہے۔ اور یہ جو اسلام کی ویلیوز ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے احکامات، قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں، یہ انسانوں کی پسند ناپسند کے تابع نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں کو تابع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب انسانوں کو ان کے ہی فائدے کے لیے کچھ اصول دیے جاتے ہیں، قوانین دیے جاتے ہیں یا احکامات دیے جاتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کو تو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ عین حق ہے اسلام کی دعوت، اور حق میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے۔ انسانیت کا یہ حق ہے کہ انسانوں ہی میں سے کچھ گواہ کھڑے ہوں، شہید ہوں، جو حق کی گواہی دیں، حق کی حفاظت کریں، چاہے حق کتنا بھی غیر مقبول کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، حق اور حق بتانے والے کتنے بھی ان پاپولر ہو جائیں، کتنے بھی ناپسندیدہ ہو جائیں معاشرے کے اندر، کوئی بات نہیں، یہ کرنا تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، لوگ پہچانتے نہ تھے، سٹرینجر تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور ان قریب یہ دوبارہ ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، تو مبارک باد ہے اجنبی ہونے والوں کے لیے، یعنی جو تنقید برداشت کر لیں لیکن وہ اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ تو آپ نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اسلام کو جو عروج حاصل ہو رہا ہے اب یہ مستقل نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ پھر اسلام کو بھول جائیں گے، کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن وہ قرآن اور سنت سے بالکل غافل ہوں گے، بدعتیں عام ہو جائیں گی، غیر اسلامی رسومات عام ہو جائیں گی اور سنتیں جو ہیں وہ اجنبی ہو جائیں گی۔ اب جو بھی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا وہ تو غیر مقبول ہوگا، تنقیدیں ہوں گی، طنز اور طعنے کا نشانہ بنے گا، تو اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو جھیل جانا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرباء الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. اجنبی تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ زندہ کریں گے میری سنت کو اور وہ اس کی تعلیم دیں گے لوگوں کو. کس طرح تعلیم دیں گے؟ حال سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی اور زبان سے بھی. قول اور عمل دونوں سے گواہی دیں گے تو پھر وہ غیر مقبول تو ہو جائیں گے لوگوں میں، غریب اجنبی ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، برداشت کر لے انسان، ورنہ اگر یہ نہ کیا اور اس طرح ڈسپلیجر وتھ کرٹیسزم جاری رہا دین کے بارے میں، دین کے معاملات میں کراہیت و ذم کا انسان اگر شکار ہو گیا تو وہ سم اور ریا کی طرف چل پڑے گا. کراہیت و ذم کے ساتھ ساتھ سم اور ریا بندھی ہوئی ہیں. اللہ کے دین کے وہ کام جو لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہوں صرف وہی کریں گے، اور لوگوں کو دکھا دکھا کر وہ کام کرنے کا دل چاہے گا کہ لوگ میری تعریف کریں. دیکھیں، جس کو تنقید بہت بری لگتی ہے پھر وہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری تعریف ہوتی رہے. دین کا بس ایسا کام کروں جس میں کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ چاہے گا کہ جو کام کروں لوگ سنیں اس کے بارے میں، ان کو پتا چلے. تو دکھا دکھا کر اس کا کام کرنے کو دل چاہے گا، وہ چاہے گا کہ جو میں اچھا کام کروں سب سنیں اس کے بارے میں. اس طرح دکھاوے کا اور ریا کا وہ شکار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں آیت 52 میں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد عن دینہ، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا دین سے. کیوں پھر جائے گا؟ کیوں پھرتا ہے کوئی دین سے؟ کراہیت و ذم کی وجہ سے. اس کو وہ کام نہیں کرنے جس پہ کہ لوگ تنقید کریں، اس کو وہ کام کرنے ہیں جو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. اور اس میں اس حد تک معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب کراہیت و ذم ہو تو یقیناً پھر ریاکاری ہوگی. بعض دفعہ گھٹیا سے گھٹیا کام کر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ تعریف کریں. گھٹیا سے گھٹیا کام کر جائیں گے تعریف کی خاطر، اور اگر ان کو ڈر ہوگا تنقید کا تو بڑے سے بڑا، اعلی سے اعلی کام چھوڑ دیں گے کہ کہیں تنقید نہ ہو جائے ہمارے اوپر. تو یہ ارتداد تک چیز لے جاتی ہے، رفتہ رفتہ دین چھوڑ دیتا ہے انسان. تو یہاں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے پھرے گا اپنے دین سے تو کیا ہوگا؟ فسوف یات اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے، وہ یحبونہ، اور وہ لوگ محبت کریں گے اللہ سے، اذلتن علی المؤمنین، بہت نرم ہوں گے مومنوں پر، اعزتن علی الکافرین، اور بڑے سخت ہوں گے وہ کفار کے اوپر، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ تو جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والی کے ملامت سے نہیں ڈریں گے، تنقید سے لاپرواہ ہوں گے، اتنے سیلف کانفیڈنٹ ہوں گے، اتنے پر اعتماد ہوں گے. اور یہ خوبیاں یہ معمولی نہیں ہیں. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے. تو یہ تو مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کراہیت و ذم کا شکار ہو کر اور ہم دین کا کام چھوڑ دیں. اس لیے کہ جیسے بھی ہم نے بات کی کہ یہ چیز انسان کو جو ہے وہ پھر ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے. بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے. دین کے معاملے میں کراہیت و ذم یہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. دیکھیں، جو چلے گا دین کے راستے میں، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں دین اجنبی ہے، اس کو تنقید کا سامنا تو لا محالہ کرنا ہوگا. پریپئر ہو جائیں اس کے لیے پہلے سے، تیاری کر لیں اس کے لیے پہلے سے. جب انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے اور جب وہ ریئل لائف سچویشن، حقیقی صورتحال سامنے آتی ہے تو اس کو ہلاتی تو ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ دین چھوڑ کر الٹے قدموں لوٹ جائے، یہ نہیں ہوتا. تو یہ توقعات، یاد ہے آپ کو ہم نے تصور کی بات کی تھی، تصور کتنی بڑی طاقت ہے. تو اس میں تصور کی طاقت کو استعمال کیجئے کہ میں دین کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش انشاءاللہ کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ پرابلمز تو آئیں گے اور مجھے ان کو فیس کرنا ہے. حقیقی توقعات لگائیں گے تو صحیح تصور کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ہم ذہنی طور پہ تیار کریں گے، انشاءاللہ پھر دین کے راستے میں کراہیت و ذم انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلي على رسوله الكريم. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اب اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کراہیت الموت, ڈس پلیجر وتھ ڈیتھ. کراہیت الموت, ریولجن آف ڈیتھ, موت کے ذکر پر ناراض ہونا, یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈینائل کلچر بن چکا ہے اور تہذیب کے خلاف یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ موت کا ذکر کہیں کیا جائے. حقیقت ہے کہ فطری طور پہ موت انسان کو پسند نہیں ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موت کی تمنا یا موت کی دعا تو مت کرو, لیکن موت سے فرار بھی پسندیدہ نہیں کہ تم موت سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرو, اس کے بارے میں تم سوچو ہی نہ, بلاک آؤٹ کر دو بالکل. اپنی گفتگو سے, اپنی سوچ سے, ہر چیز سے موت کے لفظ کو یا موت کے تصور کو دور کر دیا جائے, یہ ہے دراصل کراہیت الموت جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک دل کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے. موت تو آنی ہے, انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے. کوئی اللہ کو نہیں مانتا, کوئی رسول کو نہیں مانتا, کوئی آخرت کو نہیں مانتا, لیکن موت کو تو سبھی مانتے ہیں, اس کو تو آنا ہی آنا ہے. تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان اس کو زندگی کی ایک حقیقت, تلخ حقیقت ہی صحیح لیکن حقیقت سمجھ کے اور اس کے لیے تیاری کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 185 سورۃ آل عمران میں 185 میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان چکھنے والی ہے موت کا مزہ. موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ از دا بیسٹ گارڈ, موت تو خود سب سے بڑی محافظ ہے. جب تک موت کا وقت نہیں آ جائے گا موت آ نہیں سکتی. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, اور کوئی جان مرنے والی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے اور ایک وقت ہے جو کہ مقرر کر دیا گیا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ سے کیسے ملاقات ہوگی, موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے, تو پھر تو ہم سب ہی موت کو ناپسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں, بلکہ بو وقت موت جب مومن کو اللہ کی رحمت, اس کی رضا مندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے, بس اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اور کافر کو موت کے وقت جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے, اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے تیار رکھے کہ موت کے بعد اس کا انجام اچھا ہو, ورنہ اگر کراہیت رکھے گا وہ موت کی تو تیاری بھی نہ کرے گا. طبرانی میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے پیغمبر بتائیے آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے, کون بڑا وزڈم والا اور فار سائٹڈ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے. جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہیں, انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز اور اکرام بھی حاصل کر لیا. تو یہ ہے اسلام کا تصور موت کے بارے میں, موت کے ذکر سے کراہیت نہ ہو, موت کو حقیقت سمجھ کے اس کی تیاری کرتا رہے انسان. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد سوگ 3 دن کا ہے. بہت لمبا سوگ منانا, بہت زیادہ سوگ منانا, یہ حب الدنیا کی علامت ہے. کراہیت الموت حب الدنیا کی علامت ہے. انتہا سے زیادہ افسوس کا اظہار کرنا, اور انتہا سے زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہوگا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منایا جائے, یا موت پر بین کیا جائے, ماتم کیا جائے, گال پیٹے جائیں, غریبان پھاڑے جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ کراہیت الموت میں چیز چلی جاتی ہے. مومن تو تیار ہوتا ہے موت کے لیے, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اس کو پتا ہے مرنا سب کو ہے, تو چونکہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہوتا ہے تو کسی کی موت کا سن کے ڈپریشن طاری نہیں ہوتا, نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. اسلام تو خوب تیاری کروا دیتا ہے موت کی. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. کیسے مر جاؤ؟ یعنی کہ اپنی زندگی تم زندگی کی خاطر نہیں, اپنی زندگی تم موت کی خاطر گزارو. موت کی تیاری میں اپنی زندگی گزار دو, اور فرار تو اسے حاصل کرنا بیکار ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے بے شک وہ موت جسے تم فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, وہ تو بے شک تم سے ملاقات کر کے رہے گی. تم ملنا چاہو یا نہ چاہو, موت تو تم سے ضرور مل لے گی آ کر. ہم اپنے معاشرے میں جملے سنتے ہیں کہ ہے بیچارہ اگر فلاں علاج کروا لیتا تو نہ مرتا. ایسے جملے یہ کیا ہے؟ یہ سب کراہیت الموت ہے. یہ کہنا کہ فلاں جگہ نہ جاتا تو نہ مرتا, یا ہم یہ سنتے ہیں کہ بے وقت مر گیا. بے وقت کوئی نہیں مرتا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان مرتا ہے, اور یہ چیز اوائڈ ہو نہیں سکتی. موت تو آنی ہی آنی ہے, جب وقت آ گیا موت آ جائے گی. سورہ نساء آیت 78-78 میں فرمایا, اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پالے گی, چاہے تم زبردست قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو قید کر لو. جو موت کی تیاری کرتا رہتا ہے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تم موت کو یاد کرو, فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قناعت آ جاتی ہے, کنٹینٹمنٹ. اس کو یاد رہتا ہے کہ بہت تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو اس دنیا میں وقت گزارنا ہے, پھر تو چلا جانا ہے مجھ کو یہاں سے. تو جتنا اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے, کنٹینٹ ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ, اس میں نیکی کرنے کا شوق اور نیکی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہے کہ موت کے بعد نیکیاں مجھے بہت فائدہ دیں گی. نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں, ہلکی ہو جاتی ہیں, بلکہ انسان کی زندگی کا وہ شوق بن جاتی ہیں. نشاط کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان. نشاط کیا ہے؟ اٹس اے ٹائپ آف انرجی, ایک طرح کی قوت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, جو نیکیاں کرنا دلچسپ اور خوشگوار بنا دیتی ہے. یہ قوت نشاط کے ساتھ, شرع صدر جس کو ہم کہیں, کھلے دل کے ساتھ خوشی خوشی عبادت کرتا ہے انسان. اور تیسرا فائدہ یہ ہے موت کو یاد رکھنے کا کہ جو ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کر کے گناہ سے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے, بخشش کی دعا کر لیتا ہے, فوراً رجوع کر لیتا ہے, منیب ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے ایسا شخص. اور موت سے فرار یہ کفار اور منافقوں کی خاص نشانی ہے. موت سے فرار حاصل کرنے کی تمنا کفار اور منافقوں میں ہوتی ہے. ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ ان میں سے تو ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہزار ہزار برس کی زندگی ہو جائے, مرنا نہیں چاہتے, دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں. اور مومن, کسی نے ایک شعر کہا ہے, وہ شعر تو یاد آ نہیں رہا, مضمون اس کا یہ ہے کہ موت کے ذکر سے ان کے چہروں پر تو مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات میں جو چیز حائل ہے وہ یہ زندگی ہی تو ہے. یہ زندگی ختم ہوگی, موت آئے گی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. ایک ہمارے جاننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ دل کا حال بہتر جانتا ہے لیکن دیکھنے میں بہت متقی, بہت اللہ والے ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ان کا ایک دفعہ فون آیا میرے ہسبینڈ کے پاس, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو دو خبریں سنانی ہیں, ایک بری خبر ہے ایک اچھی خبر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بری خبر یہ ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بس اب چند مہینے کی میری زندگی ہے, اور اچھی خبر یہ ہے کہ ان قریب میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں, اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے. تو یہ موت جو ہے وہ اتنی خوفناک اتنی بھیانک نہیں رہتی. اسلام کے تو بہت احسانات ہیں ہمارے سروں کے اوپر. بہت بڑا ایک احسان جو اسلام نے کیا ہے انسانوں پر وہ یہ کہ موت میں سے کراہیت نکال دی ہے, خوف اور ڈر اور انسرٹینٹی نکال دی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, وسوسے اور اندیشے نکل گئے ہیں موت کے ذکر کے ساتھ. اب اگزیکٹلی پتہ ہے کہ موت کے بعد ہونا کیا ہے, بالکل اگزیکٹلی پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیا چیزیں کام آئیں گی. بھرپور تیاری کروا دی ہے قرآن نے اور حدیث نے ہم کو موت کی. تو یہ تو سارے موت کو یاد رکھنے کے فائدے ہیں, لیکن جو موت سے فرار حاصل کرتا ہے اس میں تین خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حرص اور تمع, قناعت اٹھ جاتی ہے, بس نہیں چلتا کتنا کچھ جمع کر لے, سبھی کچھ لے لے. پھر گناہوں کی کثرت, کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس لیے کہ موت اس کو یاد ہی نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ گناہ پر کوئی افسوس نہیں, کوئی شرمندگی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ, کثرت کے ساتھ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو, اور وہ کیا ہے؟ الموت, موت کو. اب دعا کیا کرتے تھے اللہم ارن الاشیاء کما ہی, اللہ تو دکھا دے مجھ کو چیزوں کی اصل حقیقت جیسے کہ وہ ہیں. ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو اس زندگی کی جتنی حقیقت ہے وہ تو ہمیں بتا دے, ہمارا دل بھی ٹھک جائے. قرآن تو بار بار کہتا ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے. کتنا رہے تم اس کے اندر, یوماً او بعد یوم, لم يلبثوا الا عشية او ضحاها, قیامت کے دن لوگ کہیں گے ہم تو نہیں رہے وہاں مگر عشية, رات کی ایک گھڑی, او ضحاها یا دن کی ایک گھڑی, بہت تھوڑی دیر رہ کر آئے, زیادہ نہیں رہے. تو یہ زندگی اتنی چھوٹی سی ہے, اور اس کے بعد موت کا سفر شروع ہوگا, اور اس کے بعد پھر آخرت تک ہم پہنچ جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت صحیح طرح سے نظر آ جائے تاکہ پھر ہم موت سے فرار حاصل کرنے کا نہ سوچیں, اس لیے کہ موت سے فرار ہے نہیں. اور یاد اس کو رکھیں گے تو اس کی تیاری کریں گے. شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ موت بلا دے, زندگی میں اتنا ملوث کر دے, اتنا انوالو کر دے کہ یاد ہی نہ رہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے. تو اللہ کرے کہ واقعی ہم موت کو یاد رکھ سکیں, اور موت کے لیے پھر ہم تیاری بھی کر سکیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, آمين يا رب العالمين. آج ہم بات کریں گے ان شاء اللہ تعالی حلوع کے اوپر. حلوع جس کو کہ ہم انگلش میں انگزائٹی کہتے ہیں, پینک اٹیکس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق حلوعا, بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے پریشان ہونے والا. اذا مسه الخير منوعا, جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے اس کو روک لیتا ہے. واذا مسه الشر جزوعا, اور جب کوئی تکلیف اس کو چھوتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے, شور مچانے لگتا ہے. بڑی ہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن کی ان آیات میں کہ انسان جو ہے وہ ہلو ہے, اینکشس رہتا ہے, انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں, پینک اٹیکس اس کو ہوتے رہتے ہیں, اور جس کو ہلو کی بیماری ہو گئی ہو وہ دونوں حالتوں میں پریشان رہتا ہے. کون سی دو حالتیں؟ چاہے خوشی پہنچے چاہے غم پہنچے. جیسے اللہ نے فرمایا اذا مسہ الخیر, جب اس کو خیر چھوتا ہے کیا چاہتا ہے؟ سب روک لوں اپنے پاس. کوئی زندگی میں خوشی کا موقع بھی آتا ہے اس میں بھی اس کو پریشانیاں ہونے لگتی ہیں, انگزائٹی ہونے لگتی ہے, فکر مند ہو جاتا ہے, خوشیوں کو خوشی کی طرح وہ لے نہیں پاتا, اپنی خوشیوں سے کامیابیوں سے بھی وہ سکون یا اطمینان نہیں پاتا.